الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإذ قال ربك للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة قالوا وتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن نصبح بحمدك ونقدس لك قال إني أعلم ما لا تعلمون صدق الله العظيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. جیسا کہ میں نے عرض کیا تھا سورہ بقرہ کے پہلے چار رکوع نہایت اہم ہیں، نہایت جامع ہیں. پہلے دو رکوعوں میں تین قسم کے انسانوں کی وضاحت کی گئی، تین قسم کے کردار کے نقشے کھینچ دیے گئے. تیسرے رکوع میں قرآن مجید کی دعوت کا خلاصہ آ گیا، توحید فی العقیدہ، توحید فی العمل یعنی عبادت اللہ کی، ایمان بالرسالت، قرآن مجید کو منزل من اللہ کلام ماننا. اس میں اگر شک ہے تو جو بھی چیلنج تھا، اگر واقعتاً تمہیں شک ہے، حقیقت میں شک نہیں ہے لیکن جیسا کہ تم کہہ رہے ہو کہ تمہیں شک ہے، تو کوشش کرو اس کے مقابلے کی ایک صورت بنا لاؤ. پھر آخرت، جنت اور دوزخ، ان دونوں کا تذکرہ ہو گیا. پھر ایک خاص مسئلہ جو قرآن مجید کے اسلوب پر اعتراض کی شکل میں آیا کہ اس میں مچھر جیسی حقیر شے کا بھی تذکرہ ہے، اس کی حکمت بیان کر دی گئی کہ تشبیہ اور تمثیل میں ظاہر بات ہے کہ ممثل لہو اور ممثل بہی میں مناسبت چاہیے. جس چیز کے لیے تمثیل بیان کی جا رہی ہے، جس شے سے تمثیل بیان کی جا رہی ہے، ان میں مناسبت ہونی چاہیے، اس میں عظیم یا حقیر کا کوئی سوال نہیں. پھر یہ بات کہ جن لوگوں کے دلوں میں زہر ہے، کجی ہے، وہ اس قرآن سے بھی ان کی ضلالت میں، گمراہی میں اضافہ ہوگا. جو لوگ طالب حق ہیں ان کو یہ قرآن مجید ہدایت دے گا، اور کن کو اللہ گمراہ کرتا ہے؟ جو سرکش ہے، جو نمبر ایک اللہ سے جو عہد کر کے دنیا میں آئے تھے اس کی خلاف ورزی کر رہے ہیں، اور صلہ رحمی کے بجائے قطع رحمی کرتے ہیں. اس کے بعد ایک بہت اہم فلسفیانہ بات آ گئی، اور اسی کے ضمن میں میں نے اصل میں یہ ساری بات دہرائی ہے. میں نے کہا تھا کہ یہ بات واضح ہوگی آگے جا کر سورہ غافر میں. پھر ذہن میں لائیے کہ جب یہ سورت نازل ہوئی ہے، سورہ غافر نازل ہو چکی تھی، لہذا یہاں اجمالی تذکرہ ہے، وہاں تفصیلی تذکرہ ہے. اہل جہنم کا قول نقل ہوا ہے، ربنا امتنا اثنتین واحییتنا اثنتین فاعترفنا بذنوبنا فهل الی خروج من سبیل. اے اللہ، تو نے دو مرتبہ ہم پر موت وارد کی، دو مرتبہ ہمیں زندہ کیا، اب ہم نے اپنے قصور تسلیم کر لیے، تو اب یہاں سے بھی کوئی اور مرحلہ ہے یا نہیں؟ یہاں سے نکلنے کا بھی کوئی راستہ ہے یا نہیں؟ اس سے حقیقت یہ واضح ہوئی، انسان کی تخلیق اول ہوئی عالم ارواح میں، صرف ارواح کی حیثیت سے، اور حدیث میں آتا ہے الارواح جنود مجندہ، لشکروں کی شکل، تمام انسان، ان سے عہد لیا گیا الست بربکم قالوا بلا، پھر سلا دیا گیا ارواح کو. یہ گویا کہ پہلی موت تھی جو ہم گزار آئے. پھر عالم خلق کا مرحلہ آیا، عالم خلق میں یہ تناسل کے ذریعے سے، رحم مادر میں جب ایک جنین تیار ہوتا ہے تو ایک حدیث ہے حضرت عبداللہ ابن مسعود سے، چار مہینے کا جب جنین ہو جاتا ہے تو اس کے بعد وہ روح لا کر اس میں پھونک دی جاتی ہے. یہ گویا کہ احیاء اولا ہو گیا، پہلی مرتبہ کا زندہ کیا جانا، پہلی موت کی نیند سے جگا دیا گیا. اے تازہ واردان بساط ہوائے دل، اب ہم اس دنیا میں اس جسد کے ساتھ زندہ ہوئے، اب پھر موت آئے گی، جسد یہی چلا جائے گا جہاں سے آیا تھا، روح جہاں سے آئی تھی وہاں واپس جائے گی. ثم یمیتکم ثم یحییکم ثم الیہ ترجعون، پھر تمہیں اللہ کی طرف لوٹا دیا جائے گا. یہ ہے بہت گہرا نقطہ فلسفہ دین کا. اس کے بعد مضمون شروع ہو رہا ہے خلافت کا، جس کا اجمالی جو ہے تذکرہ تیسرے رکوع کی آخری آیت میں آ گیا. هو الذی خلق لکم ما فی الارض جمیعا، زمین میں جو کچھ ہے اے انسانوں تمہارے لیے پیدا کیا گیا. اسی کے ساتھ جڑتا ہوا مضمون اب خلافت کا آ رہا ہے. وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً، اور یاد کرو جبکہ کہا تھا تمہارے رب نے فرشتوں سے میں بنانے والا ہوں زمین میں ایک خلیفہ. اب خلیفہ کی حقیقت کو سمجھیے، خلیفہ کسے کہتے ہیں؟ نائب. عام طور پر لوگوں کو مغالطہ ہوتا ہے کہ خلیفہ جانشین جو ہے وہ تو کسی کے موت کے بعد ہوتا ہے، زندگی میں تو نہیں ہوتا. لیکن یہاں اصل میں ہمارے لیے بہت آسان ہے انسان کی جو اصل حقیقت ہے اس دنیا میں اس کو سمجھنے کے لیے، یوں سمجھئے کہ ہم آج سے 50 سال پہلے انگریز کے غلام تھے. ہمارا بادشاہ یا ملکہ انگلستان میں تھا یا تھی، دہلی میں وائس رائے ہوتا تھا. وائس رائے کا کام کیا ہے؟ جو حکم آیا ہے ہز ماسٹر ہز میجسٹیز گورنمنٹ کا، یا ہر میجسٹیز گورنمنٹ کا جو حکم آیا ہے بلا چونو چرا بغیر کسی تغیر اور تبدل کے نافذ کرے. ہاں جہاں کوئی حکم وہاں سے نہیں ہے تو یہاں کے حالات میں بہترین اپنی رائے قائم کرے، غور و فکر کرے یہاں کی مصلحتیں کیا ہے. جو چیز بھی امپائر کی مصلحت میں ہو اس کے مطابق فیصلہ کر سکتا ہے. بین ہی یہی رشتہ ہے، اللہ ہے لیکن اللہ نے اپنے آپ کو غیب کے پردے میں چھپا لیا ہے. زمین پر انسان ہے، اب انسان کا کام یہ ہے جو ہدایت آ رہی ہے اللہ کی طرف سے اس پر تو بے چون و چرا عمل کرے. جہاں کوئی ایکسپریس ہدایت نہیں ہے، کوئی واضح ہدایت نہیں ہے، وہاں اپنے بیسٹ ججمنٹ کو ایکسرسائز کرے. اسی کا نام اجتہاد ہے، غور و فکر کرے، سوچے، اور جو بات روح دین کے زیادہ سے زیادہ مطابقت رکھنے والی ہو اس کو اختیار کرے. بین ہی یہی رشتہ ہے در حقیقت، رشتہ خلافت کہ جو اللہ اور انسان کے مابین ہے. اب یہ جو دی گئی ہے یہ حیثیت تمام انسانوں کو دی گئی ہے. پوٹینشلی ہر انسان اللہ کا خلیفہ ہے، لیکن جو اللہ کا باغی ہو جائے، جو خود حاکمیت کا مدعی ہو گیا گویا کہ وہ باغی ہے. اب اگر شاہ جہان بادشاہ تھا، اس کا کوئی ولی عہد تھا، اور ولی عہد جو ہے صبر نہیں کر سکتا، اپنے باپ کی زندگی ہی میں بغاوت کر دیتا ہے، حکومت حاصل کرنا چاہتا ہے، تو اب وہ کیا ہے؟ واجب القتل ہے. جو لوگ بھی حاکمیت کے مدعی ہو گئے، ویسے تو حقیقت واجب القتل ہے لیکن دنیا میں مہلت دی ہے اللہ نے، یہ دار الامتحان ہے، فوراً قتل نہیں کرتا، فوراً ختم نہیں کرتا. ولولا کلمت سبقت من ربک الی اجل مسمى لقضی بینہم، اگر یہ پہلے بات طے نہ ہو چکی ہوتی، ایک وقت معین تک کے لیے انہیں مہلت اللہ نے نہ دی ہوتی تو اللہ فیصلہ چکا دیتا، لیکن مہلت دی ہے. لیکن کم سے کم اتنی سزا ملتی ہے کہ اب وہ خلافت کے حق سے محروم کر دیے گئے، گویا کہ اب خلافت دنیا میں ہوگی خلافت المسلمین. صرف وہی شخص کہ جو اللہ کو مانے اپنا حاکم مطلق، وہ خلافت کا اہل ہے. تو یہ چند باتیں خلافت کی اصل حقیقت کے ضمن میں یہیں پر سمجھ لیجیے. وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً قَالُوا أَتَجْعَلُ فِيهَا مَن يُفْسِدُ فِيهَا وَيَسْفِكُ الدِّمَاءَ وَنَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ وَنُقَدِّسُ لَكَ. اور یاد کرو جبکہ تمہارے رب نے کہا تھا فرشتوں سے کہ میں زمین میں خلیفہ بنانے والا ہوں، تو انہوں نے کہا کہ کیا تو بنائے گا اس میں جو فساد مچائے گا اس میں اور خوریزی کرے گا. وَنَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ وَنُقَدِّسُ لَكَ، ہم آپ کی تسبیح اور تحمید اور آپ کی تقدیس میں لگے ہوئے ہیں. قَالَ إِنِّي أَعْلَمُ مَا لَا تَعْلَمُونَ، فرمایا میں جانتا ہوں جو تم نہیں جانتے. اب یہاں سوال پیدا ہوتا ہے کہ فرشتوں کو یہ گمان کیسے ہوا، یہ خیال کیسے ہوا؟ دو رائے ہیں اس میں. ایک تو یہ کہ انسان کی تخلیق سے پہلے اس دنیا میں جنات تھے، اور انہیں بھی کچھ اللہ نے تھوڑا سا اختیار دیا تھا، اور انہوں نے یہاں فساد مچایا. उन्हीं पर कयास करते हुए फरिश्तों ने समझा कि इंसान भी फिर जमीन में फसाद मचाएगा, खूनरेजी करेगा। एक दूसरी उसूली बात यह कही गई है कि खिलाफत का जब इस्तेमाल हुआ तो इसके मानी है कि कोई ना कोई इख्तियार भी मिलेगा। जिन्नात के बारे में खिलाफत का लफ्ज ही नहीं आया, इंसान के बारे में आ रहा है। खलीफा बिल्कुल बेइख्तियार नहीं होता, जैसा कि मैंने अर्ज किया, जहां वाजे हुक्म है तो उसकी तो तनफीस, यहां नहीं है वहां अपनी राय से जितना भी बेहतर से बेहतर सोच सकता हो इंसान राय कायम करे। यह इख्तियार जो है, जाहिर बात है जहां इख्तियार होगा सही इस्तेमाल होने का भी इम्कान है, गलत इस्तेमाल होने का भी इम्कान है। इख्तियार तो बल्कि यह कि आपका पॉलिटिकल साइंस का तो एक्सियम यह है, अथॉरिटी टर्न्स टू करप्ट एंड एब्सोल्यूट अथॉरिटी करप्ट एब्सोल्यूटली, तो टेंडेंसी करप्शन की होती है इख्तियार के अंदर। इस बिना पर उन्होंने प्रयास किया कि इसमें फसाद होगा, खूनरेजी होगी। अल्लाह ताला ने फरमाया अपनी हिकमतों से मैं खुद वाकिफ हूं, मैं क्यों बना रहा हूं यह मैं जानता हूं, तुम नहीं जानते। वअल्लमा आदम अस्मा कुल्लहा, और अल्लाह ने सिखा दिए आदम को तमाम के तमाम नाम। अब इसमें भी एक राय तो यह है, बल्कि इसमें तकरीबन इजमा है मुफस्सरीन का, कि इससे मुराद है तमाम अशिया के नाम, और तमाम अशिया के नाम से मुराद है उनकी हकीकत का इल्म। ह्यूमन नॉलेज जो है, अगर आप उसे तज्जिया करेंगे तो वो यही है कि इंसान एक चीज को पहचानता है तो उसके लिए एक नाम रखता है या कोई टर्म उसके लिए कॉइन करता है। उस नाम या टर्म और उसके हवाले से, इस्तेलाह के हवाले से बहुत से हकायक को अपने जहन के अंदर महफूज करता है। तो गोया के इन अल्लमा आदम अलस्मा कुल्लहा, तमाम नाम सिखा दिए, कुल मादी कायनात के अंदर जो कुछ वजूद में आने वाला था उन सब की हकीकत से पोटेंशियली हजरत आदम को आगाह कर दिया। यह पोटेंशियल इल्म है, ह्यूमन नॉलेज, जो एक्वायर्ड नॉलेज है, जो इंसान को सम और बसम और अपने इस दिमाग के कंप्यूटर के जरिए से हासिल होता है। एक है रिवील्ड नॉलेज, जो अल्लाह वही के जरिए से भेजता है। एक है एक्वायर्ड नॉलेज, इंसान खुद इल्म हासिल करता है, उसने आंखों से देखा, कान से सुना, नतीजा निकाला और इस कंप्यूटर ने उसको प्रोसेस किया, उस नतीजे को कहीं मेमोरी के अंदर स्टोर कर लिया, ये कंप्यूटर है बहुत बड़ा। फिर कुछ और देखा, कुछ और सुना, कुछ छू कर मालूम हुआ, कुछ चक्कर मालूम हुआ, कुछ सूंघ कर मालूम हुआ, कोई और नतीजा निकला, उसे वो पास मेमोरी के साथ उसको टैली किया और नतीजा निकाला। इस तरह रफ्ता रफ्ता इन समा वल बसरा वल फुआदा कुल्लू लाए का कानून हूं मसूला, यह एक्वायर्ड नॉलेज तीन चीजों से इंसान को हासिल हो रहा है, समात बसारत और ये अकल जो फायदा अखज करती है, जो उसको प्रोसेस करती है, इस तमाम जो सेंस डेटा उसको मुहैया होता है सेंस ऑर्गन के जरिए से, यह इल्म है जो पोटेंशियली हजरत आदम को दे दिया गया। उसकी एक्सफोलिएशन हो रही है, अब दर्जा बदर्जा वो इल्म फैल रहा है, बढ़ रहा है, और बढ़ते बढ़ते कहां तक पहुंचेगा हम कुछ नहीं कह सकते, कहां से कहां पहुंच गया इंसान। इस निस सदी के अंदर इल्म में, इंसानी में जो एक्सप्लोजन हुआ है, मैं और आप उसका तसव्वुर तक नहीं कर सकते। अक्सर बड़े बड़े जो साइंसदान हैं उन्हें तसव्वुर नहीं है, इसलिए कि एक शख्स अपनी लाइन फिजिक्स के बारे में जानता है क्या कुछ हो गया, या फिजिक्स की भी किसी शाख के बारे में जानता है, बाकी दूसरी जो लाइन है उसे कुछ पता नहीं। स्पेशलाइजेशन का दौर है, लिहाजा जो एक्सप्लोजन कहा जाए, धमाका हुआ है इल्म का, उसका कोई अंदाजा नहीं है, और किस तेजी के साथ वो चीज आगे बढ़ रही है, किस तेजी के साथ एक चीज आज जो ईजाद हुई चंद दिनों के अंदर अंदर उसके बाद उसका नया कोई वर्शन आ जाता है और ये चीज ऑब्सोलीट हो जाती है। कम्युनिकेशन के अंदर जो इंकलाब अजीम बरपा हुआ है, तो आप ये समझिए कि इकबाल ने जो शेर कभी कहा था कि उरूज आदम खाकी से अंजुम सहमे जाते हैं कि यह टूटा हुआ तारा महे काबिल न बन जाए, और यह महे काबिल बनेगा कब, जब दज्जाल की शक्ल इख्तियार करेगा। दज्जाल कौन होगा, जो इन तमाम कवाए तबिया के ऊपर काबू पा लेगा, जब चाहेगा जहां चाहेगा बारिश बरसाएगा, रिस्क के तमाम खजाने अपने हाथ में ले लेगा, جو اس کے اوپر ایمان لائے گا اسی کو ملے گا، کسی اور کو نہیں ملے گا. اس کی آواز پوری دنیا میں سنائی دے گی، وہ چند دنوں کے اندر پوری دنیا کا چکر لگا لے گا. یہ ساری چیزیں جو حدیث میں دجال کے بارے میں آئی ہیں، وہ اسی علم آدم ایکوائرڈ نالج کے اس حد کو پہنچ جانا کہ وہ ٹوٹل مسٹریز نیچر کی جو ہے وہ اس پر منکشف ہو جائے اور ان قواعد طبیعہ کو وہ ہارنس کر لے، قابو میں لے آئے اور انہیں استعمال کرے. کبھی جب ہمارے کسی بہت 200-300ویں کوئی پیڑھی میں کوئی ہمارے جد امجد ہوں گے جنہوں نے کوئی چٹان دیکھی کہ گری پتھر پر پتھر ٹکرایا تو آگ اس میں سے شعلہ نکلا، اس کا یہ مشاہدہ کافی ہو گیا آگ پیدا کرنے کے لیے. پتھروں کو ٹکراؤ آگ پیدا کر لو، یہ اس دور کی سب سے بڑی ایجاد تھی، آگ انرجی. اب وہ انرجی کہاں سے کہاں پہنچی؟ وہ آگ نے باپ کی شکل اختیار کی، پھر ہم نے بجلی ایجاد کی، اور کب کیا ہے ایٹمک انرجی ہے اور ڈبل کیا کیا ہے اللہ اعلم. ان تمام چیزوں کا تعلق ہے خلافت ارضی کے ساتھ. لہذا فرشتوں کو جو بتایا گیا وہ یہ ہے کہ آدم کو علم بھی دیا جا رہا ہے، صرف اختیار ہی نہیں دیا جا رہا، علم دیا جا رہا ہے. وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا ثُمَّ عَرَضَهُمْ عَلَى الْمَلَائِكَةِ، پھر ان تمام اشیاء کو پیش کیا فرشتوں کے سامنے. فَقَالَ أَنْبِئُونِي بِأَسْمَاءِ هَؤُلَاءِ، اور فرمایا کہ مجھے بتاؤ ان چیزوں کے نام. ان کن تم صادقین، اگر تم سچے ہو. قالوا سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا، انہوں نے کہا پروردگار تو پاک ہے ہر نقص سے، ہر عیب سے، ہر ذوف سے، ہر احتیاج سے، مبرہ ہے، منزہ ہے، اعلیٰ ہے، ارفع ہے. لا علم لنا الا ما علمتنا، ہمیں کوئی علم حاصل نہیں سوائے اس کے جو تم نے ہمیں سکھا دیا ہے. اس کی تعبیر یہی بہتر معلوم ہوتی ہے کہ ملائکہ کی حیثیت در حقیقت اس کائناتی جو حکومت ہے اللہ کی، آفاقی حکومت، اس کے کارندوں کی ہے یا اس کے سول سرونٹس ہیں. تو ہر ایک کو صرف اس کے شعبے کے مطابق متعلق علم دیا گیا ہے، علم جامع نہیں ہے، تمام چیزوں کا علم. یہ معلوم کرنے کی استعداد ان کے پاس نہیں ہے. کوئی فرشتہ فرض کیجئے بارش کے اوپر مامور ہے، کوئی پہاڑوں پر مامور ہے، جس کا ذکر سیرت میں آتا ہے کہ جب طائف میں حضور پر پتھراؤ ہوا ہے تو اس کے بعد ایک فرشتہ حاضر ہوا ہے کہ میں ملک الجبال ہوں، اللہ نے مجھے پہاڑوں پر مامور کیا ہوا ہے. آپ اگر فرمائیں تو جن لوگوں نے آپ کو ستایا ہے، یہ جو طائف جن دو پہاڑوں کے درمیان یہ وادی ہے، ان کو آپس میں ٹکرا دو کہ یہ پس کر اور سرما بن جائے. آپ نے فرمایا نہیں، کیا عجب، اللہ تعالیٰ ان کی ابھی نسلوں کو ہدایت دے دے. تو فرشتے ہیں، کوئی پہاڑوں پر معمور ہے، کوئی کسی خدمت پر معمور ہے، ان کو علم دیا گیا ہے صرف انہی کی، اپنی جو بھی فرائض منصبی ہیں ان کے شعبے سے متعلق، کل نہیں. جامعیت جو ہے علم کی وہ ہے کہ جو حضرت آدم علیہ السلام کو پوٹینشلی دے دی گئی اور جو اب بڑھتے بڑھتے ایک بہت برابر درخت بن چکا ہے. سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم، یقیناً آپ ہی کی ذات ہے جو کل کے کل علم کی حامل ہے اور جس کے اوپر حکمت بھی، جس کی حکمت بھی قابل ہے. باقی تو ہر مخلوق میں سے ہر ایک کا علم ناقص رہے گا. العلیم، کل علم کا جاننے والا تو تو ہی ہے. الحکیم، کل حکمت وہ تو تیرے ہی پاس ہے. قال يا آدم انبئهم باسمائهم، اللہ نے فرمایا کہ آدم ان کو بتاؤ ان کے نام. فلما انباهم باسمائهم، تو جب انہوں نے بتا دیے ان کو فرشتوں کو ان کے نام. قال الم اقل لكم اني اعلم غيب السماوات والارض، تو اللہ نے فرمایا کہ میں نے کہا نہیں تھا کہ میں جانتا ہوں آسمانوں اور زمین کی تمام غائب چیزوں کو جو تمہاری نگاہوں سے بھی اوجھل ہے، غیب میں ہر شے کا جاننے والا ہوں. عالم ما تبدون وما کنتم تکتمون، اور میں جانتا ہوں جو کچھ تم ظاہر کر رہے تھے، جو کچھ تم چھپا رہے تھے. چھپانے میں محسوس ہوتا ہے کہ ان کی خواہش یہ تھی کہ خلافت ہمیں ملے، ہم خدام ادب ہیں، ہر وقت تسبیح و تحمید اور تقدیس میں مصروف ہیں، جو حکم ملتا ہے بجا لاتے ہیں، تو یہ خلافت کسی اور مخلوق کو کیوں ملے. یہاں صرف یہ اور بتا دوں کہ یہ چونکہ اب ایک تیسری مخلوق کا ذکر بھی بعد میں آئے گا، تین صاحب تشخص مخلوقات ہیں اللہ کی، صاحب تشخص، صاحب شعور، جن میں میں کا شعور ہے، انا میں. ایک ملائکہ ہے، ان کی تخلیق نور سے ہوئی ہے. ایک انسان ہے جن کی تخلیق گارے سے ہوئی ہے. ایک جنات ہیں جن کی تخلیق آگ سے ہوئی ہے. باقی حیوانات ہیں، ان میں شعور تو ہے، خود شعور ہی نہیں ہے. سیلف کانشیسنیس، دس از ورلڈ آف ڈفرنس بٹوین کانشیسنیس اینڈ سیلف کانشیسنیس. انسان جب دیکھتا ہے تو اس کو یہ بھی معلوم ہے میں دیکھ رہا ہوں. کتا بلّا دیکھتا ہے، اسے یہ اندازہ نہیں ہوتا کہ میں دیکھ رہا ہوں. دیکھنے کا ایک نتیجہ ہے جو نکل آتا ہے، لیکن میں کا وجود نہیں ہے. یہ آنا سیلف ایگو یہ انسان میں ہے، جنات میں ہے، شعور میں اور فرشتوں میں ہے. ایک نوری مخلوق، ایک ناری مخلوق، ایک زمین کے اس کرسٹ میں، یہ جو مٹی اور گارے، مٹی کا اور پانی کا جو مضبوبہ ہے گارے کی شکل میں، اس سے بنا ہے. قال آدم انبئهم باسمائهم فلما انباهم باسمائهم قال الم اقل لكم اني اعلم غيب السماوات والارض واعلم ما تبدون وما كنتم تكتمون واذ قلنا للملائكه اسجدوا لآدم فسجدوا الا ابلیس. اور یاد کرو جب کہ ہم نے کہا فرشتوں سے سجدہ کرو سب کے سب آدم کو، جھک جاؤ آدم کے سامنے. فسجدوا، ان سب نے سجدہ کیا الا ابلیس، سوائے ابلیس کے. پہلی بات تو یہ سمجھیے کہ تمام ملائکہ کے سجدے کی ضرورت کیا تھی. کیا یہ صرف تعظیمن تھا؟ اور تعظیمن اگر تھا تو کیا آدم خاکی کی تعظیم تھی یا کسی اور شے کی تعظیم تھی؟ مکی صورتوں میں یہ بات دو جگہ واضح کی گئی ہے. فَإِذَا سَوَّيْتُهُ وَنَفَخْتُ فِيهِ مِن رُوحِي فَقَعُوا لَهُ سَاجِدِينَ. جب میں اس آدم کی تخلیق مکمل کر لوں اور اس میں اپنی روح میں سے پھونک دوں، تب گر پڑنا اس کے سامنے سجدے میں. تعظیم اگر ہے تو آدم خاکی کی نہیں ہے، اس کے اندر جو ڈیوائن ایلیمنٹ ہے، جو ڈیوائن سپارک ہے، جو روح ربانی ہے، میری روح، اس کی ہے. اور نمبر دو، اس کی حکمت کیا ہے، علت کیا ہے، غرض و غایت کیا ہے؟ جیسا کہ میں نے عرض کیا، اس کائنات کی اس حکومت کے کارندے تو وہ ہیں. خلیفہ بنایا جا رہا ہے انسان کو، جب تک یہ ساری سول سروس اس کے تابع نہ ہو خلافت کیسے کرے گا؟ دیکھیے، میں جانا چاہتا ہوں چوری کرنے کے لیے جانا چاہتا ہوں، راستے میں کتنے فیکٹرز ہوں گے، کتنے فزیکل فینومینا ہوں گے. میں چلنا چاہتا ہوں، میں زمین کو دھکیلتا ہوں، زمین مجھے دھکیلتی ہے، زمین مجھے نہ دھکیلے تو میں کیسے چلوں گا؟ یہ پوری کائنات جو ہے، یہ جب ہم کوئی ارادہ کرتے ہیں اور کوئی فیل کرتے ہیں تو اس فیل کے پورے ہونے میں، اس کے ظہور میں، نہ معلوم کس کون کون سے ایلیمنٹس ہیں، کون کون سی فورسز آف دی نیچر ہیں جو ہمارے ساتھ موافقت کرتی ہے تو ہم وہ کام کر سکتے ہیں. اور ان سب پر فرشتے مامور ہیں، ہر ایک کی اپنی ڈومین ہے. اگر وہ تابع نہ ہو تو خلافت کی کوئی معنی نہیں. خلافت دی گئی ہے، یہ ادھر جانا چاہتا ہے جانے دو، یہ نماز کے لیے مسجد میں جانا چاہتا ہے جانے دو، یہ چوری کے لیے نکلا ہے نکلنے دو. اس لیے کہ اس کو جو اختیار دیا گیا ہے، اس کے اختیار کے استعمال میں یہ تمام جو قوتیں ہیں وہ اس کے ساتھ موافقت کرتی ہیں، تب اس کا کوئی ارادہ، وہ اچھا ہو یا برا، وہ پایہ تکمیل کو پہنچ سکتا ہے. یہ گویا کہ سبارڈینیشن اس کے لیے سمپل، کہ تمام فرشتوں کو جھکا دیا گیا. البتہ اس آیت میں ایک مغالطہ پیدا ہوتا ہے، الا ابلیس، سوائے ابلیس کے. مغالطہ یہ پیدا ہوتا ہے کہ شاید وہ بھی فرشتہ تھا، اس لیے کہ حکم تو فرشتوں کو دیا گیا تھا. پھر نوٹ کیجئے، اس سے پہلے، بہت پہلے، سورہ کہف نازل ہو چکی ہے، اور سورہ کہف میں فرما دیا گیا ہے کان من الجن نے ففسق عن امر ربی، وہ جن تھا، پس اس نے سرکشی کی اپنے رب کے حکم سے. فرشتے کی شان یہ نہیں ہے, وہ اللہ کے کسی حکم کی سرتابی نہیں کرتا. لا یعصون اللہ ما امرهم ویفعلون ما یؤمرون, وہ اللہ کے کسی حکم کی نافرمانی نہیں کرتے اور جو حکم ملتا ہے بجا لاتے. یہ جنات کے اندر اختیار تھا, جیسے اختیار انسانوں کو دیا گیا ہے. جنات میں نیک بھی ہیں, بد بھی ہیں, اعلیٰ بھی ہیں, ادنا بھی ہیں, جیسے انسانوں میں. لیکن یہ عزازیل جو جن تھا, علم اور عبادت دونوں کے اعتبار سے بہت بلند ہو گیا تھا, اور یہ فرشتوں کا یوں سمجھیے کہ ہم نشین, فرشتوں کے ساتھ اس طور سے شامل. جیسے بہت سے انسان بھی اگر اپنی بندگی میں, زہد میں, عبادت میں, نیکی میں ترقی کرے تو ان کا ملائکہ اعلیٰ کے ساتھ, عالم ارواح کے ساتھ, عالم ملائکہ کے ساتھ ایک رابطہ قائم ہوتا ہے. اسی طریقے سے وہ جو عزازیل تھا, جن ہونے کے باوجود اپنی نیکی, عبادت, پارسائی اور اپنے علم میں فرشتوں سے بہت آگے تھا, اس لیے معلم الملکوت کی شکل اختیار کر چکا تھا. اس کو اپنی زوم تھا یہ بات, جیسا کہ میں نے عرض کیا سات مرتبہ قرآن میں یہ بات آئی ہے, قصہ ابلیس و آدم, کہ فرشتوں کو حکم ہوا کہ سجدہ کرو, سب جھک گئے, ابلیس نے سجدے سے انکار کر دیا. سات مرتبہ, یہ ساتویں مرتبہ ہے جو ہم پڑھ رہے ہیں. مصحف میں پہلی مرتبہ آ رہا ہے, ترتیب نزول میں ساتویں مرتبہ آ رہا ہے. یہ آدم و ابلیس کا قصہ, اس سے آگے سورہ آراف میں آئے گا, پھر سورہ ہجر میں آئے گا, سورہ بنی اسرائیل میں آئے گا, سورہ کہف میں آئے گا, سورہ طہ میں آئے گا, سورہ صاد میں آئے گا. چھ مرتبہ مکی قرآن میں, ایک مرتبہ یہاں. تو یہاں اشارہ نہیں کیا, اس لیے مغالطہ ہو سکتا ہے. لیکن یہ کہ سورہ کہف میں آپ کو بتا چکا ہوں, کہا نہ ملے جن نے ففسق عن امر ربی, اس نے اپنے رب کے حکم سے سرتابی کی. نام اس کا عزازیل تھا, ابلیس اس کا صفاتی نام ہے. اب اس لیے کہ اب لسائی ابلیسوں کے معنی ہوتے ہیں مایوس ہو جانا. یہ اللہ کی رحمت سے بالکل مایوس ہے, اور مایوس جو ہو جائے وہ شیطان ہو جاتا ہے. اب میرا تو چھٹکارا نہیں ہے, جتنوں کو برباد کر سکوں کروں, میری تو آتما خراب ہو چکی ہے, جتنوں کو اپنے ساتھ, ہم تو ڈوبے ہیں سرم, تم کو بھی لے ڈوبیں گے. اب وہ شیطان اس معنی میں کہ انسان کی عداوت اس کی گھٹی میں پڑ گئی, اس نے اللہ سے پھر اجازت بھی لی کہ مجھے مہلت دے دے یوم یبعثون, قیامت تک کے دن کے لیے, تو میں ثابت کر دوں گا کہ یہ آدم اس رتبے کا حقدار نہ تھا, مستحق نہ تھا جو اسے دیا گیا. انا خیر منہ, میں اس سے بہتر ہوں. خلقتنی من نار وخلقتہ من تین, تو نے مجھے آگ سے بنایا, اسے گارے سے بنایا. لیکن یہ تکبر ہے در حقیقت, کہ جس نے اسے رانگہ درگاہ حق کر دیا. وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ أَبَى وَاسْتَكْبَرَ, ابا اس نے انکار کیا, وَاسْتَكْبَرَ اور تکبر کیا, استکبار کیا. وَكَانَ مِنَ الْكَافِرِينَ, کانا عربی زبان میں دو طرح کا ہوتا ہے, تامہ ناقصہ. ایک معنی یہ ہو سکتے ہیں کہ ہو گیا, اب اپنے اس استکبار اور انکار کی وجہ سے کانا من الکافرین, وہ کافروں میں سے ہو گیا. ایک کانا تامہ ہوتا, تھا ہی کافروں میں سے, یعنی اس کے اندر سرکشی چھپی ہوئی تھی, اب ظاہر ہو گئی. یہ معاملہ ہوتا ہے کسی شخص کی بدنیتی, اس کے اوپر پردے پڑے رہتے ہیں نیکی کے, زہد کے, کسی خاص وقت میں آ کر وہ ننگا ہو جاتا ہے, اور جو اس کے اندر تھا اصل, اس کی حقیقت, وہ سامنے آ جاتی, اس کا امکان ہے. تو دونوں معنی اس کے ہو سکتے ہیں. وَقُلْنَا يَا آدَمُ اسْكُنْ أَنْتَ وَزَوْجُكَ الْجَنَّةَ, اور ہم نے کہا کہ اے آدم رہو تم اور تمہاری بیوی جنت میں. اب یہ جنت کون سی ہے؟ اکثر حضرات کے نام کر کے نزدیک یہ جنت کہیں آسمان ہی میں تھی, آسمان ہی میں حضرت آدم کی تخلیق ہوئی. البتہ یہ سب مانتے ہیں کہ ایک وہ جنت الفردوس جو ہے, جس میں جانے کے بعد پھر واپس نکلنے کا کوئی امکان نہیں, یہ وہ جنت نہیں ہے جس میں کہ آخرت میں لوگوں کو جا کر داخل ہونا ہے, اس میں داخل ہونے والے کے نکلنے کا کوئی امکان نہیں. ایک رائے یہ بھی ہے, میرا رجحان اس رائے کی طرف ہے, تخلیق آدم اسی زمین پر ہوئی ہے, وہ جن مراحل سے گزری ہے تقریب، وہ ایک علیحدہ مسئلہ ہے. بایولوجی اور وحی دونوں اس پر متفق ہیں کہ مٹی سے، کرسٹ آف دی ارتھ سے انسان بنا ہے، اس پر اتفاق ہے، قرآن کا بھی اور بایولوجی کا بھی، جدید علم الحیوانات کا بھی، علم الحیات کا. سٹیجز کیا ہیں اس میں اختلاف ہو سکتا ہے، اس کو چھوڑ دیجئے، وہ اس وقت کا بحث نہیں. یہی کسی اونچے مقام پر کوئی سرسبز شاداب علاقہ تھا جہاں حضرت آدم کو رکھا گیا، جہاں ہر طرح کے میوے تھے، ہر شے، لا تظمأ فیہا ولا تضحیٰ، نہ اس میں بھوک لگے گی نہ دھوپ تمہیں ستائے گی، ہر طرح کی چیز تمہیں فراہم ہے. وہاں رکھے گئے ہیں صرف ایک ڈیمونسٹریشن کے لیے، کہ انہیں نظر آ جائے کہ شیطان میرا دشمن ہے، وہ مجھے ورگلائے گا طرح طرح سے، میرے اندر وسوسہ اندازی کرے گا، میرے اور میری اولاد کے. صرف ایک ڈیمونسٹریشن. اس کی مثال یوں سمجھیے کہ سلیکشن تو ہو گیا، ایس سی ایس پی گریڈ میں کوئی شخص آ گیا ہے، لیکن اب وہ سول سروس اکیڈمی میں رکھا جا رہا ہے. تو یہ کوئی اکیڈمی ہو سکتا ہے اسی زمین پر؟ وہ صرف بتانا یہ تھا کہ تمہیں معلوم ہو جائے کہ یہ شیطان تمہارا دشمن ہے. اس لیے کہ اس میں جو ایک لفظ حبوط کا آ رہا ہے، وہ حبوط صرف ایک ہی معنی میں نہیں ہوتا، دوسرے معنی میں بھی ہے. اللہ عالم، یہ چیزیں پھر متشابہات میں رہیں گی، اس لیے ان کے بارے میں کوئی ایک رائے دوسری رائے، اس کے لیے ذہن سے عقل سے بات کر کے ایک یا دوسری رائے اختیار کر سکتے. بکلنا آدم اس کو ننتا وزاؤ نکل جنگ، اور ہم نے کہا کہ رہو اے آدم تم بھی اور تمہاری بیوی بھی باغ میں، اس باغ میں، الجنا اس باغ میں، گویا کہ اشارہ کیا جا رہا ہے. وکلا منہا رغد ہے سوشے، تم اور کھاؤ اس میں سے با فراغت، جہاں سے چاہو، ہر طرح کا پھل ہے، کھاؤ. ولا تقربا ہاذہ الشجرۃ، یہاں پہ اس درخت کا نام نہیں دیا گیا، اشارہ اس درخت کے قریب بن جانا. فتکونا من الظالمین، تو تم ظالموں میں سے ہو جاؤ گے، تم حد سے گزرنے والوں میں سے ہو جاؤ گے. اب اس کی بھی حکمت سمجھیے کہ چونکہ ڈیمونسٹریشن کرانی ہے کہ تمہیں کسی چیز سے، ہزار چیزیں مباح ہیں دنیا میں، چند چیزیں پینے کی حرام ہیں. اب تم اگر ان ہزار مباح چیزوں کو چھوڑ کر حرام چیز کو پیتے ہو تو یہ تمہارا اختیار ہوا، جبکہ اللہ تعالیٰ نے مباحات کا دائرہ بہت وسیع رکھا ہے. جس سے چاہو، چند رشتے ہیں جو بیان کر دیے گئے، یہ حرام ہے، محرمات ہیں، ابدیہ ہیں، ان سے تو شادی نہیں ہو سکتی، باقی کسی مسلمان عورت سے دنیا کے کسی کونے میں وہ شادی کر سکتے. کروڑوں کے آپشنز آپ کے لیے خالی کھلے ہیں، لیکن پھر بھی انسان شادی نہ کرے، زنا کرے، یہ گویا کہ اس کی اپنی خباثت نفس ہے. ایک نہیں، دو دو، تین تین، چار چار تک شادی کرو، اجازت ہے تمہیں. تو اس اعتبار سے مباح، اب یہ پورا باغ تمہارے لیے مباح ہے، بس ایک درخت ہے اس کے پاس نہ جانا. اور درخت کا نام لینے کی کوئی ضرورت نہیں، تو آزمائش تھی نا، صرف ایک آزمائش اور اس کی ڈیمونسٹریشن. فَأَزَلَّهُمَا الشَّيْطَانُ عَنْهَا، تو پھسلا دیا ان دونوں کو شیطان نے اس درخت کے بارے میں. اب وہ کس کس طریقے سے پھسلایا، یہ بھی جیسا کہ میں نے عرض کیا، چھ مرتبہ چونکہ یہ قصہ آ چکا ہے، اس کی آپ کو سورہ طٰہٰ میں تفصیل ملے گی، کس کس طریقے سے پھسلایا اور اس بات کے لیے تیار کیا. فَأَخْرَجَهُمَا مِمَّا كَانَا فِيهِ، تو نکلوا لیا ان دونوں کو اس کیفیت میں سے جس میں کہ وہ تھے. وہ کیفیت کہ نہ کوئی مشقت ہے، نہ کوئی محنت ہے، اور انسان کو ہر طرح کا اچھے سے اچھا پھل مل رہا ہے، تمام ضروریات فراہم ہیں، اور خاص کوئی حلۂ جنت ہے جس کا کہ لباس بھی عطا کیا گیا ہے. لیکن ان کیفیات سے اب نکال کر، اب جسے آپ کہیں گے بٹر فیکٹس آف لائف، اچھا اب جاؤ، یہ ڈیمونسٹریشن کرنی تھی، ہو گئی. شیطان تمہارا دشمن ہے، تمہارا اور تمہاری نسل کا، شیطان لعین، اور وہ تمہیں پھسلائے گا جیسے آج پھسلایا ہے. تم آگاہ رہنا اس کی شرارتوں سے. ان الشیطان لکم عدو فاتخذوه عدوا، یہ شیطان تمہارا دشمن ہے، اسے اپنا دشمن ہی سمجھو. لیکن یہ ہے کہ اگر کچھ لوگ اسے دوست بنا لیں، اس کے ایجنٹ بن جائیں، اس کے کارندے بن جائیں، یہ ان کا چوائس ہے، جس کی سزا انہیں ملے گی. فاخرجهما مما كانا فيه وقلنا اهبطوا بعضكم لبعض عدو، اور ہم نے کہا اترو تم سب ایک دوسرے کے دشمن ہوگے. اب یہ چونکہ جمع کا صیغہ آیا ہے ایک دوسرے کے دشمن ہوگے, تو ایک دشمنی تو شیطان اور آدم اور ذریت آدم کی ہے, ایک اور دشمنی بھی ہے جو انسان میں مرد اور عورت کے مابین ہے. عورت بھی پھسلاتی ہے, غلط راستے پر ڈالتی ہے, مرد عورتوں کو گمراہ کرتے ہیں, عورتیں مردوں کو گمراہ کرتی ہیں. قرآن مجید میں کہا گیا یا ایھا الذین آمنوا ان من ازواجکم واولادکم عدوا لکم فاحذروہم. اہل ایمان چوکنے رہو, چوکس رہو, تمہاری بیویوں اور اولاد میں سے تمہارے دشمن ہیں, بچ کر رہو, کیپ الرٹ, کہیں ان کی محبت تمہیں راہ حق سے منحرف نہ کر دے. تم ایک اچھا کام کرنا چاہتے ہو, بیوی رکاوٹ بن گئی, بیوی کو اچھا کام کرنا چاہتی, شوہر رکاوٹ بن گیا, تو یہ محبت نہیں ہے, یہ عداوت ہے. اس حوالے سے بعضکم لبعض عدو ولکم فی الارض مستقر ومتاع الی حین. اور تمہارے لیے اب زمین میں مستقر ہے, جائے قیام ہے اور متاع ہے, ضرورت کی چیزیں ہیں, ہم نے فراہم کر دی ہیں. الی حین, لیکن ایک وقت معین تک کے لیے, یہ ابدی نہیں ہے, ایک وقت آئے گا یہ مساق ہم لپیٹ دیں گے. یوم نقم سما تقی سجل للکتب, جس دن کے ہم تمام فضاؤں کو اور تمام خلاؤں کو اور تمام آسمانوں کو اس طرح لپیٹ لیں گے جیسے کتابوں کا تمبار لپیٹ لیا جاتا ہے, ایک وقت آئے گا. یہ تخلیق الا اجل مسمى ہے, الا حین. فتلقى آدم من ربه كلمات فتاب عليه, تو سیکھ لیے, حاصل کر لیے آدم نے اپنے رب سے کچھ کلمات, تو اللہ نے ان کی توبہ قبول کر. اب اس کی وضاحت سورہ آراف میں ہے. یہ تو چونکہ پس منظر میں وہ دو تہائی قرآن موجود ہے, اس کی وضاحت کیا ہے کہ حضرت آدم میں سخت پشیمانی پیدا ہوئی ہے, میں نے کیا کیا, مجھ سے خطا سرزد ہو گئی, اللہ کے حکم کی میں نے خلاف ورزی کی. لیکن ان کے پاس الفاظ نہیں تھے کن الفاظ میں اللہ سے استغفار کریں, کن الفاظ میں اللہ سے معافی چاہیں. اللہ کی رحمت یہ ہوئی کہ اللہ نے الفاظ میں خود تلقین فرما دی. یہ اللہ کی شان رحیمی ہے. اصل شے جو ہے وہ انسان کے اندر گناہ پر ندامت کا پیدا ہو جانا ہے, یہ اصل توبہ ہے. علامہ اقبال نے جو بڑی اپنی آغاز ان فوان شباب میں جو اشعار کہے تھے, ان میں سے ایک شعر کو سن کر پھڑک اٹھے تھے اس وقت کے اساتذہ بھی, موتی سمجھ کے شان کریمی نے چن لیے قطرے جو تھے میرے عرق انفعال کے. انفعال کہتے ہیں شرمندگی کو, شرمندگی سے میری پیشانی پر جو پسینے کے قطرے نمودار ہو گئے, میرے پروردگار کو وہ اتنے عزیز ہوئے, اس نے انہیں موتی کی طرح چن لیا. موتی سمجھ کے شان کریمی نے چن لیے قطرے جو تھے میرے عرق انفعال کے. تو فتلقى آدم من ربه کلمات, ان پر پچھتاوا ہوا, ندامت ہوئی, اللہ نے انہیں الفاظ, وہ الفاظ کیا تھے, وہ سورہ آراف میں ہیں, ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین. اے اللہ, ہم نے اپنی جانوں پر ظلم کیا ہے, اور اگر تو نے ہمیں بخش نہ دیا اور رحم نہ فرمایا تو ہم تو خسارہ والوں میں ہو جائیں گے, تباہ ہو جائیں گے, برباد ہو جائیں گے. یہی پر فوری تقابل موجود ہے. غلطی ابلیس سے بھی ہوئی, حکم سے سرتابی ہوئی, لیکن اس پر ندامت نہیں ہوئی, تکبر کی بنا پر اور اکڑ گیا, انا خیر منہ. غلطی آدم سے بھی ہوئی, نافرمانی ہوئی, لیکن اس پر پشیمان ہوئے اور توبہ کی. وہ شیطنت ہے, یہ آدمیت ہے, ورنہ کوئی انسان گناہ سے اور معصیت سے مبرہ نہیں ہے. حضور کی ایک حدیث ہے, کلو بنی آدم کلکم خطاؤن, کلو بنی آدم خطاؤن وخیر الخطائین التوابون. آدم کے تمام اولاد, تمام انسان خطا کار ہیں. ان خطا کاروں میں بہتر وہ ہیں, اچھے وہ ہیں جو توبہ کرتے ہیں. تو یہاں حضرت آدم سے غلطی ہوئی, انہوں نے توبہ کی, پشیمانی ہوئی, ندامت ہوئی, اس نے کی اور اس پر جم گیا. اصرار کیا. فتلقى آدم من ربه كلمات فتاب عليه انه هو التواب الرحيم. یقینا وہی تو ہے بہت توبہ کو قبول فرمانے والا اور بہت رحم فرمانے والا. یہ نوٹ کیجئے گا توبہ کا لفظ دونوں طرف سے آتا ہے, بندہ بھی تواب, وخیر الخطائین التوابون, تواب بندے بھی ہو گئے, تواب اللہ بھی ہے. اس کی اصل حقیقت کیا ہے؟ بندے نے خطا کی اور دور ہو گیا اللہ سے, اللہ نے اپنی رحمت کی نگاہ اسے پھیر لی. بندے نے توبہ کی, اللہ پھر اپنی رحمت کے ساتھ اس کی طرف متوجہ ہو گیا. توبہ کے معنی پلٹنا, بندہ معصیت سے توبہ کر کے اپنی اصلاح کی طرف, بندگی کی طرف, اطاعت کی طرف پلٹ آیا. اللہ نے جو اپنی نظر رحمت پھیر لی تھی, اللہ نے پھر وہی اپنی شان غفاری اور رحیمی کے ساتھ بندے کی طرف توجہ فرما لی, جس کے لیے حدیث میں الفاظ آتے ہیں, تم اگر میری طرف بالشت بھراؤ گے میں ہاتھ بھراؤں گا, تم اگر چل کر آؤ گے میں دوڑ کر آؤں گا, ہم تو مائل بکرم ہیں کوئی سائل ہی نہیں, راہ نکلائیں کسے رہنے میں منزل ہی نہیں. وہ تو تواب ہے, بس فرق یہ ہے کہ تابہ بندے کے لیے ہوگا تو الہ ہوگا, تابہ الہ, انی تم تو الیک, اور جب اللہ کی طرف سے ہوگا تابہ الیہ, وہ اعلیٰ ہوگا اس پر توبہ کی, یعنی اللہ کی بلند شان ہے تو انسان توبہ کرتا ہے تو اس کی طرف توبہ کرتا ہے. اللہ کی شان کیا ہے؟ وہ توبہ کرتا ہے تو بندے پر اعلیٰ, فتابہ الیہ انہ ہو التواب الرحیم. قل اهبطوا منها جميعا, ہم نے کہہ دیا اتر جاؤ اس سے تم سب کے سب. فإما يأتينكم مني هدى, اب یہاں لفظ آیا اهبطوا, یہاں بھی پہلے بھی آیا ہے. جو حضرات یہ سمجھتے ہیں کہ تخلیق آدم آسمانوں پر ہوئی ہے اور جنت بھی وہ آسمان میں ہے جہاں رکھے گئے تھے, آزمائشی یا ٹریننگ یا ڈیمونسٹریشن والی جنت, وہ یہاں حبوط کا ترجمہ کریں گے کہ آسمان سے زمین پر اترنے کا حکم دیا گیا. جو لوگ سمجھتے ہیں یہی کسی بلند مقام پر تھے, وہ کہتے ہیں کہ نیچے اترو, کسی بڑی اونچی سطح مرتفع پر اگر کوئی جگہ تھی تو اب نیچے اترو اور جاؤ, اب تمہیں زمین میں ہل چلانا پڑے گا اب روٹی حاصل کرنے کے لیے. یہ جو نعمتوں کے دسترخوان یہاں بچھے ہوئے تھے یہ اب تمہارے لیے نہیں. اس کے لیے اس معنی میں اس لفظ کا استعمال جو ہے وہ آ جائے گا آگے چل کر اسی سورہ بقرہ کے اندر, کہ اس معنی میں بھی سورہ بقرہ کے ساتویں رکوع میں یہ لفظ استعمال ہوا ہے. تو امکان اس کا بھی ہے, بس اس سے آگے ادھر یا ادھر کی زیادہ بحث کرنے کا یہ موقع دورہ ترجمہ قرآن میں نہیں ہے. اللہ میں تو منہا جمیا فعما یاتی منی ہودن فمن تب ہدایا فلا خوف علیہ ولا هم يحزنون. تو جب بھی آئے گی تمہارے پاس میری جانب سے کوئی ہدایت, تو جو کوئی میری ہدایت کی پیروی کرے گا اس کے لیے نہ خوف ہوگا اور نہ وہ حزن سے دوچار ہوگی. یہ ہے علم انسانی کا دوسرا گوشہ, ریویلڈ نالج. اس چوتھے رکوع کی جو کا جو حسن ہے اسے دیکھیے. شروع میں ایکوائرڈ نالج کا ذکر ہے جو پوٹینشلی حضرت آدم کی ذات میں رکھ دیا گیا اور جو انسان نے پھر اپنی محنت سے ان میں سب عمل بسر عمل فعاد اس کے ذریعے سے آگے بڑھایا. یہ علم ہے چل رہا ہے آج, مغربی اقوام ہم سے بہت آگے ہیں. کبھی ایک زمانے میں مسلمان آگے نکل گئے تھے, لیکن ظاہر بات ہے کہ اس دنیا میں عروج تو انہی کو ہوگا جو ان چیزوں میں سب سے زیادہ جس کی آگہی حاصل ہوگی. البتہ ایک علم وہ ہے جو آسمان سے نازل ہوتا ہے, یہ گیون ہے, ریویلڈ نالج ہے, یہ وحی ہے. فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُم مِّنِّي هُدًى, تمہارے مقام خلافت کا تقاضا یہ ہے جو احکام ہمارے آئے, جو ہدایات ہم بھیجیں ان کو تو پوری پوری طریقے سے اس کی پیروی کرو. فَمَن تَبِعَ هُدَايَ, تو جو کوئی بھی میری ہدایت کی پیروی کرے گا, فلا خوف عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ. وَالَّذِينَ كَفَرُوا, اور جو ناشکری کریں گے, کفر کریں گے, انکار کریں گے, وَكَذَّبُوا بِآيَاتِنَا, اور ہماری آیات کو جھٹلائیں گے, فَأُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ, تو وہ جہنمی ہوں گے، آگ والے ہوں گے، اس میں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے۔ یہ ہے گویا کہ چارٹر اس نوع انسانی کو جو ابدی چارٹر اللہ نے دیا ہے، جبکہ زمین کا چارج دے دیا گیا خلیفہ کی حیثیت سے۔ یہاں یہ چار رکوع جو ہے سورہ بقرہ کے جو میں نے عرض کیا تھا، قرآن کی دعوت، قرآن کا بنیادی فلسفہ، اس پر یہ جامع، اور یہ مکی سورتوں کے مضامین کا خلاصہ۔ اب یہاں سے شروع ہو رہا ہے پانچویں رکوع سے، مسلسل دس رکوع، مسلسل خطاب ہے بنی اسرائیل سے۔ البتہ ان میں ایک تقسیم ہے، پہلے رکوع میں دعوت ہے۔ دعوت جب ہوتی ہے تو آمادہ کرنا، تشویق، ترغیب، دل جوئی، نرمی، یہ دعوت کے اجزائے لا ینفک ہیں، اس کے بغیر دعوت مؤثر نہیں ہوتی۔ لہذا ان سات آیات میں یہ یوں سمجھیے کہ ان دس رکوعوں کے لیے یہ بمنزلہ فاتحہ ہے، جیسے سورہ فاتحہ سات آیتوں کی، ایسے ہی اس دعوت، سابقہ امت مسلمہ کو دعوت دی جا رہی ہے، تو کس طرح دی جا رہی ہے؟ یہ کون تھے؟ یہ بھی مسلمان ہی تو تھے نا، کافر تو ہو گئے حضور کا انکار کر کے، ورنہ وہ موسیٰ کے ماننے والے، شریعت ان کے پاس، بڑے بڑے علماء ان میں، علم کا چرچا ان میں سب کچھ تھا، ان کو دعوت دی جا رہی ہے۔ لیکن میں اس لیے آپ کو چاہتا ہوں، اس کو توجہ دلا رہا ہوں، آج اگر مسلمانوں میں جو غافل ہو گئے، اپنی حقیقت کو بھول گئے، اپنے فرض منصبی سے غافل ہو گئے، دنیا کے اور قوموں کی طرح کی ایک قوم بن کر رہ گئے، اگر کوئی ایک دائی گروہ کھڑا ہو، کوئی جماعت، کوئی فرد، اور اس سے جماعت بنے، تو ظاہر بات ہے سب سے پہلے اسے اسی امت کو دعوت دینی ہوگی، اس لیے کہ دنیا تو اسلام کو پہچانے گی اس امت کے حوالے سے۔ فزیشن ہیل دائی سیلف، پہلے یہ تو ٹھیک ہو، یہ کہیں پر صحیح اسلام کا نمونہ پیش کرے تو دنیا کو دعوت دے سکو گے، آؤ دیکھو یہ ہے اسلام۔ اس لیے ان کو جو دعوت دینے کا اسلوب ہونا چاہیے، وہ عکس ہوگا اس اسلوب کا جو ان سات آیات میں ہمارے سامنے آ رہا ہے۔ یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی التی انعمت علیکم، اے بنی اسرائیل، اسرائیل کو سمجھ لیجئے، یہ مرکب لفظ ہے، اسم، اسی سے اسیر بنا ہے، اسیر جو کسی کا قیدی ہوتا ہے، ایل عبرانی میں اللہ کے لیے ہے، اور اسرائیل کا ترجمہ ہے عبد اللہ، اللہ کا غلام، اللہ کے ساتھ بندھا ہوا، اس کی اطاعت کے قلاتے کے اندر۔ تو یہ اسرائیل، یہ لقب ہے حضرت یعقوب علیہ السلام، ان کے بارہ بیٹے تھے، بارہ بیٹوں سے جو نسل چلی وہ بنی اسرائیل ہے، انہی میں حضرت موسیٰ کی بعثت ہوئی اور تورات انہیں دی گئی، پھر یہ ایک بہت بڑی امت بنے۔ ان پر چار ادوار آ چکے تھے قرآن مجید کے نزول کے وقت تک، دو مرتبہ اللہ کی رحمت کی بارشیں ہوئیں، انہیں عروج نصیب ہوا، دو مرتبہ ان کو دنیا پرستی، شہوت پرستی، اللہ کے احکام کو پسپش ڈال دینے کی سزا میں عذاب کے کوڑے ان پر پرسے، اس کا ذکر آئے گا سورہ بنی اسرائیل کے پہلے رکوع میں۔ اس وقت جبکہ قرآن نازل ہو رہا ہے، اس وقت وہ اپنے اس زوال کے دور میں تھے، حال یہ تھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت سے پہلے ہی سیکنڈ ٹیمپل بھی شہید کیا جا چکا تھا، گرایا جا چکا تھا، حضرت سلیمان نے جو بنایا تھا ہیکل سلیمانی، جس کو یہ فرسٹ ٹیمپل کہتے ہیں، اسے نبوکدنظر نے گرا دیا تھا حضرت مسیح سے بھی کئی سو سال پہلے، لیکن اس کے بعد پھر یہ رومنز نے سن 70 عیسوی میں حضور کی ولادت سے 500 برس پہلے ان کا یہ یروشلم تباہ و برباد ہوا، اس میں لوگوں کو قتل کیا گیا، قتل عام ہوا، اور سیکنڈ ٹیمپل جو ہے وہ بھی گرا دیا گیا، جو اب تک گرا پڑا ہوا ہے، صرف ایک ویلنگ وال ہے جس کے پاس جا کر یہودی جو ہے باتم کر دیتے ہیں، روتے ہیں، اور اب وہ بنانے پر تلے ہوئے ہیں اپنا تھرڈ ٹیمپل، اس کے نقشے بن چکے ہیں، بلو پرنٹ بن چکے ہیں۔ لیکن بہرحال جس وقت قرآن نازل ہو رہا تھا یہ بہت ہی پستی میں تھے، اس کے بارے میں فرمایا، اے بنی اسرائیل ذرا یاد کرو میرے اس انعام کو جو تم پر ہوا، وہ انعام کیا ہے؟ میں نے تمہیں اپنی کتاب دی، نبوت سے سرفراز فرمایا، اپنی شریعت تمہیں عطا فرمایا، تمہیں داؤد، تمہارے اندر داؤد اور سلیمان جیسے بادشاہ اٹھائے، جو بادشاہ بھی تھے نبی بھی تھے. وَعَوْفُوا بِعَهْدِي، اور میرے وعدے کو پورا کرو تاکہ میں بھی اپنے وعدے کو پورا کروں. یہ وعدہ ہے جو کتاب استثناء جو ہے اولڈ ٹیسٹامنٹ کی، ڈیوٹرانومی، اس کے 18 باب کی آیت نمبر 18-19 میں ہے. حضرت موسیٰ سے خطاب کر کے اس میں اللہ نے یہ الفاظ فرمائے، میں ان کے بھائیوں میں سے تیرے مانند ایک نبی برپا کروں گا اور اس کے منہ میں اپنا کلام ڈالوں گا اور وہ وہی کچھ بتائے گا جو میں اس سے کہوں گا. یہ گویا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی امت کو بتایا جا رہا تھا کہ نبی آخر الزمان آئیں گے اور تمہیں انہیں قبول کرنا ہے. قرآن مجید میں اس کا بڑا تفصیلی ذکر سورہ اعراف میں آئے گا انشاءاللہ. لیکن یہاں فرمایا اوفو بے عہدی اوف بے عہدی کم، تم میرا عہد کرو، پورا کرو، میرے اس نبی کو تسلیم کرو، اس پر ایمان لاؤ، اس پر کی صدا پر لبیک کہو، تو میں تمہیں میرے انعام و اکرام اور بڑھتے چلے جائیں گے. وَإِيَّايَ فَرْهَبُونَ، اور صرف مجھ سے ڈرو. وَآمِنُوا بِمَا أَنزَلْتُ مُصَدِّقًا لِمَا مَعَكُمْ، اور ایمان لاؤ اس پر جو میں نے نازل کیا ہے، جو تمہارے پاس میں تورات ہے اس کی تصدیق کرتے ہوئے آیا ہے. اس کے دو معنی ہے، ایک تو قرآن تصدیق کرتا ہے تورات کی اور انجیل کی، فیہا ہدم و نور، فیہے ہدم و نور، اور دوسرے یہ کہ قرآن اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم ان پیشین گوئیوں کے مصداق بن کر آئے ہیں جو تورات میں تھی، ورنہ وہ پیشین گوئیاں جھوٹی ثابت ہوتی. ان کے مصداق کون ہے؟ قرآن اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم. یہ دونوں معنی اس کے ہیں. وَآمِنُوا بِمَا أَنزَلْتُ مُصَدِّقًا لِمَا مَعَكُمْ وَلَا تَكُونُوا أَوَّلَ كَافِرٍ بِهِ، اور دیکھو تم ہی سب سے پہلے ان کا کفر کرنے والے نہ بن جاؤ. تمہیں تو سب کچھ معلوم تھا، تم تو منتظر تھے، تم تو آخری نبی کے انتظار میں تھے اور ان کے حوالے سے دعائیں کیا کرتے تھے کہ اللہ اس نبی آخر الزمان کے واسطے سے ہماری مدد فرما اور کافروں کے مقابلے میں ہمیں فتح عطا فرما. یہ آئے گا آگے چل کر اسی سورہ بقرہ کے اندر. لیکن اب تم ہی سب سے بڑھ کر کافر ہو گئے، تم ہی سب سے بڑھ کر دشمن ہو گئے. وَلَا تَكُونُوا أَوَّلَ كَافِرٍ بِهِ وَلَا تَشْتَرُوا بِآيَاتِي ثَمَنًا قَلِيلًا، اور دیکھو میری ان آیات کے عوض حقیر سی قیمت قبول نہ کرو. یہ آیات الہیہ ہیں، ان کو رد کر رہے ہو. کس لیے؟ ہماری مسندیں، ہماری حیثیت، ہماری چودراہٹیں، کہیں ان پر کوئی آنچ نہ آ جائے. حقیر سی چیزیں، یہ صرف اس دنیا کا سامان ہے، اس کے سوا کچھ نہیں. وَلَا تَشْتَرُوا بِآيَاتِي ثَمَنًا قَلِيلًا وَإِيَّايَ فَاتَّقُونِ، اور صرف مجھ میں سے تقوی اختیار کرو، میرا تقوی اختیار کرو. وَلَا تَلْبِسُوا الْحَقَّ بِالْبَاطِلِ وَتَكْتُمُوا الْحَقَّ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ، اور نہ گڈمڈ کرو حق کے ساتھ باطل کو، اور بس چھپاؤ حق کو ذرا، حالانکہ تم جانتے ہو. یہ بات اچھی طرح نوٹ کرنی ہے، جانتے بوجھتے کرنا، ایک ہے مغالطے میں کرنا، وہ ضلالت ہے، گمراہی ہے، ایک جان بوجھ کر کرنا، حق کو پہچان کر اسے رد کرنا، یہ پھر اللہ تعالیٰ کے غضب کو دعوت دینا ہے. رحمت آف اللہ، اس کے غضب کو دعوت دینا ہے کہ حق کو پہچان کر اس کی نفی کی. وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ، علماء یہود قرآن مجید میں آگے چل کر آئے گا، ایسے پہچانتے تھے محمد کو اور قرآن کو جیسے اپنے بیٹوں کو. یعرفونہ کما یعرفون ابناہم، ایسے پہچانتے جیسے اپنے بیٹوں کو. وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ، دیکھو نماز قائم کرو، زکات ادا کرو. وَارْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ، اور جھکنے والوں کے ساتھ جھکو. یہ اول تو رکوع کو انہوں نے اپنے ہاں سے خارج کر دیا تھا، ثانیاً باجماعت نماز ان کے ہاں ختم ہو گئی تھی. وَارْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ، جماعت باجماعت نماز کی طرف اشارہ ہے. أَتَأْمُرُونَ النَّاسَ بِالْبِرِّ وَتَنْسَوْنَ أَنفُسَكُمْ، کیا تم لوگوں کو نیکی کا حکم دیتے ہو، تقویٰ کی، پارسائی کی تعلیم دیتے ہو؟ میں کہہ رہا ہوں نا کہ اصل میں مخاطب کون ہے؟ علماء یہود، इस आयत से साबित हो गया। आलिम हमारा भी जब भी खड़ा होगा ऊंचे से ऊंचा आवाज कहेगा, आला से आला बात कहेगा। अक्सर बेशतर का हाल यह है कि उनका अपना किरदार देखिए तो कोई मुनासबत ही नहीं उससे, जो वो बात कह रहा है, जो लोगों को दावत दे रहा है उस पर खुद अमल नहीं। तो यही दर हकीकत उलमाए यहूद का किरदार बन चुका था। अतामरून अन्नास बिल्बिर्र व तंसौन अन्फुसकुम, क्या तुम लोगों को नेकी का हुक्म देते हो और खुद अपने आप को भूल जाते हो। वअन्तुम तत्लूनल किताब, और ये सब कुछ तुम कर रहे हो इस हाल में कि किताब पढ़ते भी हो, तौरात पढ़ते हो, साहिब तौरात हो। हमारे भी बहुत से उलमा का उलमाए सू जिन्हें हम कहते हैं हाल ये हो चुका है, खुद बदलते नहीं कुरान को बदल देते हैं। हुए किस दर्जा फकीहान हरम में तौफीक, जो सूरत हाल है सिर्फ कुरान का बतन बचा हुआ है, इसके मफहूम में, इसकी तफसीर में, इसके तर्जुमे में तो तहरीफें मौजूद हैं, बड़ी बड़ी तहरीफें मौजूद हैं, बतन बचा हुआ है। वो इसलिए कि अल्लाह ताला ने उसकी हिफाजत का जिम्मा लिया है। वस्तईनू बिस्सब्र वस्सलाह, और मदद हासिल करो दो चीजों से, सब्र और नमाज। ये सब्र का लफ्ज यहां पर बहुत कीमती है, बहुत बामानी है। उलमा सू क्यों वजूद में आते हैं? जब वो दुनिया के कुत्ते बन जाएंगे तो दीन को बदनाम करने वाले होंगे। बदाहिर दीनी मनासिब है लेकिन असल में उनके पर्दे में दुनियादारी की जा रही है, सब्र नहीं। बस सब्र के साथ और नमाज के साथ, इसलिए कि आप सही रास्ते पर आएंगे। अगर कोई आलिम दीन लोगों पर तनकीद करेगा, लौला यनहाहुम रब्बानीयून वल अहबार, क्यों नहीं रोकते इनके उलमा और उनके औलिया और सूफिया इनको हराम खाने से और झूठ बोलने से, अगर कोई शख्स रोकेगा उसको फिर नजराने तो नहीं मिलेंगी, उसकी खिदमतें तो नहीं होगी। अगर तो दुनिया में सब्र इख्तियार करना है तब तो आप हक बात कह सकते हैं, और अगर दुनिया भी एम्बिशन है तो फिर आपको कहीं ना कहीं कंप्रोमाइज करना पड़ेगा। वस्तईनू बिस्सब्र वस्सलाह, सब्र और नमाज। वइन्नहा लकबीरतुन, और यकीनन ये बहुत भारी शय है, बहुत भारी शय है। आमतौर पर ख्याल यह है कि इन्नहा की जमीर सिर्फ सलात की तरफ जाती है, नमाज बहुत भारी है। एक राय यह है कि नहीं, इस पूरे तर्ज अमल की तरफ जा रही है। यह तर्ज अमल के खुद सब्र करो, इस दुनिया में सब्र करो, दुनिया और दुनिया के मुताल्लिकात में कम से कम पर काने हो जाओ और हक का बोलबाला करने के लिए मैदान में आ जाओ। यह तर्ज अमल, और इसमें फिर नमाज अस्सलात व इबादुद्दीन। वइन्नहा लकबीरतुन इल्ला अलल खाशईन, यह यकीनन बहुत भारी चीज है, ये रविश ये रवैया भी बहुत भारी और नमाज भी बहुत भारी है, सिवाय उन खुशू रखने वालों के, डरने वालों के, जिनके दिल झुक गए हैं अल्लाह के सामने। अल्लज़ीन यज़ुन्नूना अन्नहुम मुलाकू रब्बिहिम, जिन्हें ये यकीन है कि उन्हें अपने रब से मुलाकात करनी है, जैसा कि मैंने शुरू में तवज्जो दिलाई थी। वह बिल आखिरत हुम यूकिनून, ये ईमान बिल आखिरत है जो इंसान को सीधा रखता है अमल के मैदान में। अल्लज़ीन यज़ुन्नूना अन्नहुम मुलाकू रब्बिहिम अन्नहुम इलैहि राजिऊन, और जिन्हें ये यकीन है कि बिल आखिर उसी की तरफ हमें लौटना। بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم ونفعني وإياكم بالآيات والذكر الحكيم।